أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ان کی مدد نہیں کی تو بس تحقیق ان کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی کب؟ اس وقت جب کہ نکال دیا ان کو کافروں نے اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، اور جس وقت وہ دونوں غار کے اندر تھے، جس وقت وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے کہ لا تحزن، تم غم مت کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا سکینہ اور نازل فرمایا اور ان کی تائید کی ایسے لشکر سے کہ جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا کافروں کی بات کو کہ کیا بنایا، ادنا بالکل بنا دیا، یا یوں کہو کہ ان کی باتوں کو نیچی کر کے دکھا دیا. اور اللہ کا کلمہ جو ہے وہی بلند اور اوپر رہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی قوت والے اور بڑے ہی حکمت والے ہیں. نکلو تم اس حال میں کہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے اور جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو. ان آیات کو گزشتہ ہفتے بھی تلاوت کیا تھا اور اس کا ترجمہ بھی سنایا تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے کچھ نکات بھی ہیں بڑی اچھی باتیں میں. خاص طور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے جو کہ ان آیتوں سے ثابت ہوتی ہے، ان کو بھی ذکر کرنا ہے. اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس رکوع، یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے، یا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، یہاں سے غزوہ تبوک کا بیان ہے. چونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد جو ہے حنین کا محاصرہ کیا، اور وہاں سے فارغ ہو کر جب مدینہ منورہ آئے، تو اس وقت جو ہے وہ تاجر لوگ جو وہاں سے آئے تھے انہوں نے خبر دی تھی کہ تبوک کے اندر جو ہے شام والوں نے جو ہے اور روم والوں نے جو ہے بہت ساری تیاری کر رکھی ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا اور آپ نے حکم دیا کہ ان کے حملے کا انتظار نہ کریں بلکہ ہم پیش قدمی کریں اور ہم وہاں تبوک میں جائیں. چنانچہ اس موقع کے اوپر جو ہے جب اعلان ہوا تو یہ ایسے دن تھے جس میں گرمی بہت تھی. ایک بات تو یہ تھی، ظاہر بات ہے کہ عربستان میں جب گرمی پڑتی ہے تو بڑی سخت گرمی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ گرمی جب ہوتی ہے جب ہی ان کی فصل پکتی ہے کھجور کی، اور مدینہ والوں کی عام طور پر آمدنی جو ہے اور ان کا بہترین ذریعہ معاش جو ہے وہ یہ باغات تھے. تو باغ ایک طرف جو ہے باغ کے اندر کھجوریں جو ہے پکنے کا زمانہ آ گیا تھا، گرمی بہت زیادہ تھی. دوسری بات یہ کہ سارے لوگوں کے پاس جو ہے جہاد کے لیے جو اسلحہ ہونے چاہیے وہ اسلحہ بھی نہیں تھے، تنگی بھی تھی. اس لیے اس غزوہ کا نام ذات العسرہ بھی ہے کہ تنگی کا غزوہ اسرہ ہے، یعنی تنگی کا غزوہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت لمبا سفر تھا، تقریباً 1000 میل کا، اور ظاہر بات ہے کہ سب کے پاس اگر سواری نہ ہو اتنے دور تک سفر کرنا یہ اور زیادہ مشکل. تو عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا تو آپ صاف نہیں بتاتے تھے کہ اس طرف جانا ہے، بلکہ عام طور پر اشارہ کنائے اس طرح کہتے تھے، مثلا ادھر جانا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے صحابہ کہ اس طرف کا رخ ہوگا، لیکن جب جاتے تو اس طرف جاتے. لیکن اس موقع کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں تبوک میں جانا ہے اور روم کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے اب تک جتنا مقابلہ ہوئے تھے وہ تو جزیرۃ العرب کے اندر ہوئے تھے، اور آدمی اپنی قوم کے ساتھ جو ہے کیسے مقابلہ کرنا وہ جانتا ہے، دوسروں سے جانتا بھی نہیں. پھر دوسری بات کہ روم جو ہے اس زمانے کے اندر روم کی حکومت آدھی دنیا پر تھی، تو گویا اس ان کا لشکر بھی بہت ہی مضبوط تھا، تو ایسی مضبوط قوت کے ساتھ ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں تھا. اسی وجہ سے جو ہے جب غزوہ تبوک کے لیے حکم ہوا تو بہرحال صحابہ کچھ سوچ میں پڑ گئے یعنی تیاری کے لیے. تو اوپر والی آیت کے اندر خاص طور سے اس میں عتاب ہے اور ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ بھی ہے کہ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تم کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا گیا تو تم زمین کی طرف لوٹ گئے، یعنی مطلب یہ کہ پستی کی طرف مائل ہو گئے، دنیا کی طرف مائل ہو گئے. حالانکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور نعمتیں ہیں وہ بہت آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھوڑی ہے. جب یہ شریفہ نازل ہوئی تو جو جانصار صحابہ تھے وہ تو فوراً تیار ہو گئے، اسی وقت تیار ہو گئے. لیکن اس کے باوجود جو ہے منافقین نے جب یہ باتیں سنی تو منافقین نے دیکھا کہ یہ لوگ تو جا رہے ہیں، اب ہم کیسے جائیں؟ ان کے دل میں تو خطرہ تھا کہ وہاں جائیں گے تو معلوم نہیں کیا ہوگا، سفر بھی مشکل ہے، گرمی بھی ہے. تو انہوں نے بہانے شروع کر دیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے جو ہے عذر پیش کرتے تھے. کوئی کہتا تھا میرا یہ عذر ہے، کوئی یہ کہتا تھا، قسم کھاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ٹھیک ہے تم جاؤ اس طرح. تو بہرحال منافقین تو نہیں گئے، باقی جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سار کے سارے تیار ہو گئے، اور تقریباً 30,000 کا مجمع تھا، 30,000 کا مجمع نکلا. صرف چند صحابی ایسے تھے جو حقیقت میں نہایت ہی یعنی مخلص صحابہ تھے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اور ان کے ذہن میں ایسا تھا کہ ہمارے پاس اسباب ہے، ہم فوراً جا کے پہنچ جائیں گے. جیسے کسی آدمی کے پاس مرسیڈیز کار ہو، اچھی کار ہو، وہ سمجھے کہ چلو یہ لوگ تو دھیرے دھیرے جائیں گے، میں اپنی کار میں فوراً پہنچ جاؤں گا. تو ان کی نیت ایسی ہی تھی، لیکن بہرحال رفتہ رفتہ وہ جا نہیں سکے. ان کا تذکرہ آئندہ ان کا بھی آئے گا. کچھ ایسے بھی تھے منافقین جو یہ دیکھنے کے لیے کہ ایسے لشکر کے ساتھ یہ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چلو جا کے تماشا تو دیکھیں. یہ کچھ منافق اس بھی اس طرح کے تھے، لیکن یہ بہت کم تھے. تو اکثر تو مخلصین تھے، کچھ ایسے تھے جو رہ گئے تھے، اور منافقین تو گئے نہیں، چند منافقین تماشا ہی بن کر گئے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ان الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی، اور یعنی یہ ڈانٹ ان کو عتاب ہو رہا ہے، فقد نصرہ اللہ، تو سن لو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس سے پہلے بھی کی ہے. کب کی تھی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت کافروں نے آپ کو نکالا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ نویں پارے میں آ چکا تھا، کفار نے باقاعدہ مشورہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے دین پھیلنے لگا ہے اور یہ ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، تو کیا کیا جائے. تو بعضوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو گھر کے اندر بند کر دیا جائے، بعضوں نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو جو ہے مکہ سے باہر کر دیا جائے، بعضوں نے کہا کہ نہیں، نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیا جائے. یہ سب باتیں ہو رہی تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تو اجازت دے دی تھی، صحابہ ہجرت کر کے اکثر مدینہ چلے گئے تھے. اس سے پہلے جو حبشہ گئے تھے وہ حبشہ سے بھی مدینہ پہنچ گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اجازت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ جب حکم آئے گا اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو میں بھی جو سفر کروں گا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ اگر چاہیں تو میں آپ اجازت دیں تو میں بھی جو ہے سفر کر جاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ نہیں ابھی نہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کی اجازت ملے گی تو وہ مجھے ساتھ لے جائیں گے. تو وہ تو بڑے خوش تھے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے دو اونٹنی بہترین پال رکھی تھی 4 مہینے سے. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوپہر کے وقت جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، رومال لپیٹ کر جو ہے. تو چونکہ عام طور پر اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے نہیں تھے، تو آپ کو دیکھ کر بہت تعجب میں پڑ گئے کہ معلوم نہیں کیا بات ہے، اس وقت کیوں آئے، یہ گویا بے وقت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تو آپ کو اندر بٹھایا، اور اس کے بعد صدیق اکبر سے پوچھا کہ گھر میں کوئی ہے؟ لیکن گھر میں کوئی نہیں ہے، یعنی گھر کے آدمی ہیں اور کوئی پرایا آدمی نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد سنایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اب ہجرت کرنے کی، لہذا ہجرت میں ہجرت کے تیار ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ اب مجھے بھی ساتھ لے چلیں گے؟ تو کہا ضرور۔ تو کہا میں نے پہلے سے دو اونٹیاں تیار کر رکھی ہے، وہ اونٹنی ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں جب ہی قبول کروں گا جب تم اس کی جو قیمت ہے وہ قیمت مجھے بتلا دو، وہ قیمت میں ادا کر دوں گا، پھر اس کے بعد اپنے ساتھ سفر کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعلقات کیسے بھی کیوں نہ ہو لیکن معاملات بہت صاف رکھنے چاہیے۔ آج کل عام طور پر جو ہے بہت سے لوگ جو دیندار بھی کہلاتے ہیں، ظاہری شکل صورت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن معاملات بہت چوپٹ ہوتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار تھے، بلکہ ساری دولت جو ہے حضور اسلام کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لٹا دی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے یہ سوال کرنے کا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے آپ نے خاص طور سے فرمایا کہ نہیں، پہلے تو اس کی قیمت بتا دو، میں یہ قیمت ادا کروں گا جب جا کے میں سوال کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پہلے سے ایک آدمی کو طے کر رکھا تھا، جو عام راستے سے نہیں بلکہ دوسرے راستے سے جو ہے ان کو لے مدینہ منورہ لے جائے۔ چنانچہ جو ہے کل گویا تین آدمی ہو گئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جو ہے یہ وہاں سے گھر سے نکلے، لیکن نکلنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں بہت تھی، امانتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ نے علی کرم اللہ وجہ کو حکم دیا کہ آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح اٹھنے کے بعد جو ہے جب تم کو دیکھیں گے تو تم کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ صدیق اکبر جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر بھی تھے، اور ان سب کو معلوم تھا کہ سب سے زیادہ ساتھ دینے والے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت علی کرم اللہ وہ جو ہے وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑے ہوئے تھے، اور ابھی نہ بالکل نو عمر تھے، نوجوان تھے، تو اس لیے آپ ان کو سونے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ تو وہاں پر سو گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاسین پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل گئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی نکلے صدیق اکبر اور یہ دونوں تو ابو جہل ہی سامنے مل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی آنکھ پر گویا پردہ ڈال دیا کہ اس نے دیکھا ہی نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر وہاں سے نکلے، اور جانے کے بعد جو ہے غار ثور کے اندر جو ہے پناہ لے لی۔ جب غار ثور کے اندر پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ذرا ٹھہر جائیے، پہلے میں اندر جاؤں اور جا کر سب صاف کر لوں، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو تو، اگر کوئی تکلیف کوئی اتنی دیوانی کوئی چیز ہوگی تو مجھے تکلیف پہنچے گی۔ چنانچہ اندر گئے، گھر صاف کیا، کچھ سوراخ تھے تو اپنا کپڑا پھاڑ کر جو ہے سب جگہ بند کر دیا، پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا، تو ایک سوراخ کے اوپر جو ہے اپنی ایڑی رکھ دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی وہ آواز دی کہ اندر تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور ان کی گود میں سر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سو گئے۔ دیکھیے ایسے موقع کے اوپر آدمی کو نیند نہیں آتی، آدمی جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے چل رہا ہو تو کہاں نیند آتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر نیند اڑ جاتی ہے تو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آرام سے سو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے قلب مبارک پر کتنا اطمینان تھا، کتنی بے فکری تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسا توکل اور کیسا بھروسہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیٹھے رہے، اب اتفاق سے جو ہے اندر سے کسی جانور نے کاٹ لیا، تو کاٹنے کی وجہ سے بڑی تکلیف ہونے لگی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جو گرے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گئے، تو آپ کی آنکھ کھل گئے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس وقت بتایا کہ میرے پیر کے اندر جو ہے کچھ کاٹ لیا ہے کسی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباب مباب ٹلکا دیا تو فوراً اچھا بھی ہو گیا۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ رات جو ہے اس رات کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں لے گئے۔ چنانچہ اب جب صبح کے وقت جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو یہ بہت پریشان ہوئے، جتنے بڑے بڑے سردار تھے سرغنے تھے یہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد سب کو کہا کہ جاؤ تلاش کرو۔ چنانچہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور کہا جو آدمی بھی صدیق اکبر کو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لائے گا یا نعوذ باللہ ان کے سر کو لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ جیسے آج کے زمانے میں یوں کہے بھائی 100 کاریں دی جائے گی، بڑھیا سے بڑھیا کار، اس لیے کہ ان کے ہاں سب سے بہترین مال یہی مانا جاتا تھا۔ چنانچہ سارے لوگ نکلے، کچھ ایسے بھی اس زمانے میں لوگ ہوتے تھے جو قدم کو پہچانتے تھے، کسی قدم کے ذریعے آدمی چلتا ہو اس کو قیافہ شناس کہتے ہیں، جیسے آج کل جو ہے وہ خون پہچاننے کے لیے کیا نکلا ہے، ڈی این، تو اسی طرح وہ دو کسی آدمی کو دیکھ کر بھی بتا دیا کرتے تھے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں ہے ایسا۔ تو ان کو لے کر جو ہے تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچے جو غار ثور پہاڑ تک، تو آدمی پہاڑ تک لے گیا کہ یہاں تک یہ لوگ آئے ہیں، پہاڑ کے بعد پھر وہ کہنے لگا کہ اب مجھے پتہ نہیں ہے یہاں سے وہ کہاں گئے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ تلاش کرتے کرتے بالکل غار کے منہ پر چلے گئے. جب غار کے منہ پر چلے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بہت فکر ہوئی کہ معلوم نہیں کیا ہوگا, اگر یہ لوگ دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے. تو وہ بے انتہا فکر میں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فکر مت کرو, اطمینان رکھو, یہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج رکھا ہے, فرشتوں نے پر لگا رکھے ہیں, اس وجہ سے ان کو نظر نہیں آتا. چنانچہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے ایک آدمی وہاں بیٹھا اور پیشاب کرنے لگا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو, اگر یہ ہمیں دیکھتے تو یہاں پیشاب کرنے نہیں بیٹھتا. اور اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر جو ہے وہاں پر جو ہے کبوتر کو بھیج دیا تھا, کبوتر نے اپنا گھونسلہ بھی بنا لیا تھا, اور یہ مکڑی جس کو کہتے ہیں وہ مکڑی نے اپنا جالہ بھی تن رکھا تھا. ایک بات اور بھی ذکر کر دیتا ہوں, کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, 20ویں پارے کے اندر آخری صفحے پر رہی ہے, کہ سب گھروں کے اندر سب سے زیادہ کمزور اگر گھر ہے تو وہ کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا جالہ ہوتا ہے. یعنی آدمی کا گھر جو ہے, بڑا آدمی ہوتا ہے تو قلعہ ہوتا ہے, پھر محل ہوتا ہے, پھر کوٹی ہوتی ہے, حویلی ہوتی ہے, پھر گھر ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے کہ جھونپڑی ہوتی ہے, چھوٹی سی کٹیا ہوتی ہے. جانوروں کا کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گھونسلہ نیس ہوتا ہے. اور یہ جو ہے مکڑی جو ہے اس کا تو صرف جالہ ہوتا ہے, اب ایسے کرو تو ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی اوہن البیوت کو, سب سے کمزور گھر کو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین قلعہ بنا دیا. کہ دیکھیے تو آپ وہ لوگ وہاں تک گئے اور وہاں سے واپس آ گئے. سراقہ ایک بہت بہادر آدمی تھا, اس نے بھی جب اس کے دل میں بھی آیا کہ چلو 100 اونٹ ہے تو بہت آسان مسئلہ ہے, کسی سے کوئی آدمی آ رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ کچھ ایک قافلے والوں کو جاتے دیکھا, کوئی سفید پوش تھے, تو اس نے سوچا کہ یہ ضرور وہی لوگ ہوں گے. چنانچہ وہ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور جب بالکل قریب پہنچ گیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گرا. تو اس زمانے کے اندر وہ ترکش ہوتے تھے, تیر رکھتے تھے جس کے اندر, تیر کیش جس کو کہو, تو اس میں سے ایک تیر نکالا تو اس تیر کے اندر وہی فال دیکھنے کے لیے کہ کیا لکھ رہا ہے. تو اس میں یہی کہا کہ تو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, یعنی جو کامیاب نہیں ہوگا اپنے مقصد میں. تو اس کو لوٹ جانا چاہیے تھا اپنی بات کی مطلب, لیکن بہرحال مال کی لالچ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو رکنے نہیں دیتی. اس نے وہ دوبارہ ہمت کی, پھر دوبارہ گھوڑا دوڑایا, پھر اسی طرح ٹھوکر کھا کر گرا. پھر اس کے بعد جب تیسری مرتبہ اس کو اطمینان ہو گیا کہ واقعی جو ہے میں ان کا پیچھا کرنا اچھا نہیں ہے, تو اب پھر اور اس نے گھوڑا تو دوڑایا لیکن آواز دی کہ دیکھو میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, میں مجھے امن دے دیجیے آپ لوگ, یعنی آپ مجھے تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو اور کہتے ہیں وہ اتنے قریب ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز تک سن رہے تھے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا کہ مجھے امن دو تو کہا کہ ٹھہر جاؤ, چنانچہ آپ بھی ٹھہر گئے, وہ بھی ٹھہر گیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو اس نیت سے آ رہا تھا, لیکن بہرحال اب میری نیت بدل گئی ہے, البتہ جو ہے آپ مجھے ایک پرچہ لکھ دو کہ جب کبھی کوئی بات ہو تو آپ کی طرف سے مجھے امن ہوگا. یعنی اس کے دل میں آ گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قبضے میں ہوں گی ہوں, تو اس وقت میری جان بخشی ہو جائے. چنانچہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر کو حکم دیا, اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں وہ جو راستہ بتانے والا آدمی تھا اس کو حکم دیا. اس نے ایک پرچے کے اوپر یعنی چمڑے کے اوپر لکھ کے دے دیا کہ تم کو امن ہے, چنانچہ وہ وہاں سے واپس ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے, آج جب گئے تو ایک جگہ پر جو ہے ایک عورت رہا کرتی تھی. اس عورت کا کام یہ تھا کہ جو بھی مسافر آتے جاتے ہوں تو ان کو کھلاتی پلاتی, اس کا نام تھا ام معبد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صدیق اکبر وہاں پر پہنچے, وہاں جب گئے تو ان کی بکریاں جو ہے وہ ریوڑ کے اندر گئی ہوئی تھی, یعنی چرنے کے لیے چلی گئی تھی, لیکن جو ہے ایک بکری وہاں تھی دبلی پتلی جو کمزوری کی وجہ سے جا نہیں سکی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی جو دودھ وودھ ہے, تو کہا بکریاں تو یہاں نہیں ہیں, وہ تو چراگاہ میں گئی ہے, یہ بکری تو ہے. کہا کہ یہ تو کمزور اتنی ہے کہ چل نہیں سکتی, اس لیے جو ہے یہاں رہ گئی ہے. اور یہ اور جو ہے گویا وہ باکھڑ جس کو کہتے ہیں کہ ابھی تک اس نے بچہ بھی نہیں دیا, اس لیے دودھ دینے کا سوال ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو, تو اگر یہ دودھ دے تو ہم اس کا دودھ بھی پی سکتے ہیں. کہا میری اجازت ہے. چنانچہ جو ہے اس بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر نے صاف کیا, اور صاف کرنے کے بعد برتن منگوایا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے پی لیا. دیکھیے پھر اس کے بعد جو ہے اس عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو بڑے بابرکت آدمی ہیں, تو آپ کا نام اس نے مبارک ہی رکھ دیا کہ مبارک میرے گھر آئے تھے. چنانچہ آپ وہاں سے جب چلے گئے, شام کو جب ان کے شوہر آئے تو ان کے شوہر کے سامنے پورا تذکرہ کیا کہ ایسے ایسے ایک آدمی تھے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ نہایت بہترین انداز کے اندر ذکر کیا ہے. کتابوں کے اندر جو ہے ان کے سارے الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کس طرح پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو کس انداز میں اس کو بیان کیا. چنانچہ جو ہے اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, لیکن بعد میں یہ لوگ مدینہ منورہ جا کر اسلام بھی لے آئے تھے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اس سفر کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت کافروں نے نکال دیا تھا اور اذ ہما فی الغار, جس وقت یہ دونوں غار میں تھے اور دو ہی تھے, دو آپ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اذ یقول لصاحبہ, جس وقت وہ اپنے ساتھی سے یوں کہہ رہے تھے لا تحزن, تم غمگین مت ہو جاؤ, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا. تو کہ دیکھ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کس نے کی تھی؟ اللہ نے مدد کی, اور ایک ہی آدمی تھے. تو اگر تم آج بھی غزوہ تبوک کے اندر تیار نہیں ہوں گے تم فکر مت کرو, حضور کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, نقصان تمہارا ہی ہوگا کہ تم ثواب میں محروم رہو گے. اس لیے نکلنا ہو تو ابھی نکلو. چنانچہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ, بس اللہ تعالیٰ نے اپنے سکینے کو ان کے اوپر اتارا. یہ علیہ جو ہے یہ عربی کے اعتبار سے بڑا باریک نقطہ ہے لیکن بہت ہی اچھا ہے کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے سکینہ, سکینہ کہتے ہیں اطمینان کو, سکون کو, وہ ان کے اوپر نادل کیا. تو علیہ جو ہی ضمیر جو ہے اسے کون, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یا صدیق اکبر ہے, یعنی ہی ضمیر کا مرجع کون ہے یوں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, بعض علماء نے کہا کہ نہیں صدیق اکبر ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے اطمینان تھا ہی, اطمینان حاصل تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکینے کی ضرورت نہیں تھی. اصل سکینے کی ضرورت تو صدیق اکبر تھی, اور ان کو اپنی جان کے لیے نہیں تھی, ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ کی جان کی ان کو فکر تھی. تو اس لیے تو فانزل اللہ سکینتہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے اس سکینے کو ان کے اوپر نازل کیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا, اور ان کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی ایسے لشکر سے جس کو نہیں دیکھا. اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اس سے پہلے جنگ بدر کے موقع پر بھی کون سا ساز و سامان تھا اور کہاں سارے صحابہ گئے تھے؟ کچھ ہی صحابہ گئے تھے. اسی طرح بھی حنین کے اندر بھی جو ہے پہلے جو ہے ان کی طرف سے تیر جب خوب برسائے گئے تھے تو بہت سے جو ہے نوجوان اور جو نئے مسلم تھے وہ بھاگ کر ایک طرف ہو گئے تھے. تو اس وقت کسی مدد کی؟ اللہ ہی نے تو مدد فرشتوں کے ذریعے مدد کی. تو جس خدا نے ان دو موقعوں کے اوپر مدد کی تھی وہ خدا آج بھی ان کی مدد کر سکتا ہے. تم نکلو نہ نکلو وہ تمہاری مرضی کی بات ہے. اس طرف اشارہ ہے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی, اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچا کر کے دکھایا. کافر یہ چاہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا, اعوذ باللہ, آپ جو ہے یہ مدینہ منورہ ہجرت نہ کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت صحیح سالم مدینہ منورہ پہنچا دیا. بکلمۃ اللہ ہی العلیٰ, اور اللہ کا کلمہ وہی بلند ہونے والا ہے. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی قدرت والے اور بڑے ہی حکمت والے ہیں. یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے تقریباً 10 فضیلتیں ذکر کی ہے. اختصارا میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. یہاں ایک بات یہ بھی ہے, دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ ہجرت کا سفر شروع کیا تو گویا ایک تو صدیق اکبر تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سفر شروع کیا, اور دوسری امانتوں کی وجہ سے خاص کام یہ تھا کہ امانتیں سب کو پہنچ جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ حکم دیا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ. اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, اس لیے کہ کفار نے پہلے سے نیت کر رکھی تھی اور پروگرام بنا رکھا تھا کہ آج رات ہم سارے لوگ جمع ہو جائیں اور ہر خاندان کا نوجوان جو ہے وہ تلوار لے کر ایک ساتھ حملہ کر دے اور معاملہ ختم تمام کر دے, تاکہ اگر اب قصاص کا مسئلہ آئے گا تو سب کو تھوڑی قصاص میں قتل کریں گے. وہ یہی کہیں گے آپ کا ایک آدمی جو ہے جان سے گیا ہے تو ہم دیت دے دیتے ہیں, خون بہا دے دیتے ہیں, تو 100 اونٹ یا جو بھی ہوگا وہ ہم ادا کر دیں گے سب مل کر, کوئی چھوٹی سی بات ہے. لیکن صدیق وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی معلوم تھا کہ معلوم نہیں کیا کریں گے, لیکن پھر بھی انہوں نے جان اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے حکم کے اوپر جو ہے ایسے خطرناک جگہ پر وہ بھی تو سو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں تذکرہ جو کیا ہے وہ خاص طور سے کس کا تذکرہ کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا. اس موقع کے اوپر ان کا کوئی کلام پاک کے اندر مستقل تذکرہ نہیں کیا یوں. اس سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر جو ہے وہ پوری امت میں جو سب سے افضل اگر ہیں تو وہی وہ ہیں. دوسری بات یہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دیا ثانیہ سے نئی نے دو میں کے وہ ثانی تھے, یعنی صدیق اکبر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے. یعنی اول تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد آپ کی پوری امت کے اندر سب سے اگر دوسرے نمبر پر کوئی ہیں تو کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کلام پاک میں اذ ہما فی الغار الگ سے اس کو ذکر کیا, جس وقت یہ دونوں غار کے اندر تھے تو ظاہر بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اس رات کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحبت تھی وہ عجیب صحبت تھی. یہ کوئی بھی نہیں تھا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ آج گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے محبوب میری گود میں ہیں. تو یہ فضیلت انہیں کی ہوئی اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ صدیق اکبر اگر تمہاری ایک رات کا ثواب مجھے دے دو تو میں میری پوری زندگی کا کیا جتنے اعمال ہیں وہ سب میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں. لصاحبی ہی یہاں بھی ہے, جب کلام پاک میں ہے اذ یقول لصاحبی ہی جس وقت وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے, صاحب سے مراد کون ہے؟ صدیق اکبر ہی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ایسی ہے کہ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انکار کرنے والا کلام پاک کی اس آیت کا گویا انکار کر رہا ہے, اور کلام پاک کا کوئی انکار کرے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کافر ہونے میں کیا شک ہے. تو سارے علماء نے لکھا ہے حتیٰ کہ جو مخالفین ہیں یعنی شیعہ حضرات جو ہے جو یوں کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہی بلا فصل خلیفہ ہیں اور نعوذ باللہ شیخین کے متعلق جو ہے معلوم نہیں کیا کچھ بکواس کرتے رہتے ہیں, لیکن اس موقع اس جگہ پر جو ہے وہ بھی صاحب سے مراد اس کا مصداق صدیق اکبر ہی لیتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر ہی ساتھ تھے. آگے لا تحزن کا لفظ بھی ہے, اب اس میں بڑے نقطے بھی بیان کیے ہیں. لا تحزن اور لا تخف نہیں فرمایا. دیکھیے ایک ہوتا ہے لا تخف, جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دو جگہ فرمایا کلام پاک میں, کئی جگہ ہے لا تخف, جب انہوں نے جو ہے وہ عصا ڈالا اور بہت بڑا اژدہا بن گیا تو وہ دیکھ کر ڈر گئے تو ان کو کہا گیا لا تخف, ڈرو مت. تو ایک ہوتا ہے خوف, ڈرنا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے حزن, غم. غم مقابلے میں آتا ہے خوشی کے, ڈرنے کے مقابلے میں نہیں آتا ہے یوں, اور خوف کے مقابلے میں طمانینت آتی ہے. تو اشارہ اس طرف ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو یہ نہیں کہا کہ لا تخف. لا تخف اگر کہتے ہو اس کا مطلب یہ کہ ان کو اپنی جان پر ڈر ہے کہ کہیں مجھے پکڑ لیں گے, میں مر جاؤں گا, مجھے مار ڈالیں گے, تو لا تخف کہتے, لیکن ایسا نہیں تھا. ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی, اس لیے ان کو یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ ہم کو دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے. تو ان کو یہ غم اور فکر تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن فرمایا, لا تخف نہیں فرمایا. دوسری ایک بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے تفسیر میں دیکھ بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ان اللہ معنا فرمایا, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو کہ رات رات بنی اسرائیل کو لے کر چلو, اور جو ہے یہ بھی کہ پہلے سے خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ فرعون جو ہے وہ تمہارا پیچھا کرے گا لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر رات رات نکلے اور جانے لگے تو اتفاق سے فرعون نے جو ہے اس نے بھی اعلان کر دیا, اور ان کا پورا لشکر لاؤ لشکر لے کے وہ بھی پیچھے دوڑنے لگا. جب وہ پیچھے جانے لگا اور ان لوگوں نے پیچھے سے دیکھ لیا بنی اسرائیل نے کہ اوہ ہو یہ تو ہمارے پیچھے سے ہمارا تعاقب کر رہا ہے, اور آگے سمندر ہے, تو اگر آگے سمندر میں جائیں گے تو ڈوب کے مریں گے, اور اگر اندر نہیں گئے اور اس سے پہلے اس نے پکڑ لیا تو اس کا لشکر ہمیں تہ تیک کر دے گا, ہمیں قتل کر دے گا. تو اس لیے وہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے یوں کہنے لگے انا لمدرکون, کہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی جو تھے انہوں نے یوں کہا کہ بے شک ہم پکڑے جائیں گے. तो वहाँ तो ये था, और यहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने बहुत ताकीद के साथ यूँ कहा। क्या कहा मालूम? इन्ना हुरुफ़ मुशब्बा बिल फ़ैल है, फिर लाम भी ताकीद का, फिर जुमला इस्मिया भी, कि अब तो हम गोया पकड़ लिए ही जाएंगे। हालांकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको ये खुशखबरी सुनाई थी पहले से कि तुम्हारा पीछा करेंगे लेकिन जो है तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेंगे। तो उस मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो साथी यानी बनी इसराइल थे, उनका तवक्कुल देखिए, उनका तवक्कुल तो कैसा था। और सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला का तवक्कुल कितना आला था। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह मई व माक, कि अल्लाह ताला मेरे साथ भी है और तुम्हारे साथ भी है, ऐसा भी नहीं, बल्कि सिर्फ बराह रास्त यूँ कह दिया इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। वह सिद्दीक अकबर का तवक्कुल भी ऐसा ही था जैसा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल था, यूँ इस आला दर्जे का तवक्कुल था। या इसी तरह और कोई लफ्ज़ भी नहीं कहा, मुफस्सिरीन ने बड़ी बड़ी बातें लिखी है। कलाम पाक में मसलन है इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन। उसका मतलब ये है जो मुत्तकी परहेज़गार होंगे तो उन तकवे के ऊपर अल्लाह की मैयत होगी, अगर तकवा नहीं होगा तो ख़त्म। इन्नल्लाह मअल मुमिनीन, जब तक किसी के दिल में ईमान सही माने में होगा तो अल्लाह की मैयत होगी, और अगर ईमान नहीं है तो फिर मैयत का वादा भी नहीं, वो सिफत के ऊपर वादा है, और यहाँ कोई सिफत नहीं। बराए रास्त अल्लाह ताला ने यह फरमा दिया इन ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ये बे ए सिद्दीक़ अकबर तुम गम मत खाओ, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ ही है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया सिद्दीक़ अकबर को बिल्कुल अपने बराबर ठहरा लिया कि जैसा मेरा तवक्कुल है वैसा ही उनका तवक्कुल भी है। इतनी ऊँची बात है। इसी तरह मैंने आपको बताया था वअय्यदहु बिजुनूदिल लम तरौहा, अल्लाह ताला ने आपकी ताईद की, आपकी मदद की ऐसे लश्कर से जिनको तुमने नहीं देखा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हिरा के अंदर चले गए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेज दिया, फरिश्तों ने अपना पर ऐसा बिछाया जिसकी वजह से उनको ऊपर से कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी, और उनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि अंदर अब जाके देखें। जैसे अस्हाब कहफ़ का वाक़िया है, कलाम पाक में खुद मौजूद है उसमें, कि जहाँ गार थी जिसके अंदर ये लोग जाकर सो गए थे, तो गार के ऊपर कोई आदमी जब भी जाएगा अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसा रौब पैदा कर रखा है कि आदमी जब वहाँ जाएगा तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि अंदर जाएगा। लबी तलात अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारं वलमुलित मिनहुम रौबा, कि अगर वहाँ कोई जाएगा झांकने के लिए तो वो डर जाएगा और उसके ऊपर ऐसा रौब और खौफ तारी होगा कि वो पीछे वहाँ से भागेगा। तो उसी तरह अल्लाह ताला ने इन सब को वहाँ से वापस कर दिया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सिद्दीक़ अकबर को बिल्कुल महफूज रखा। तो इन सब बातों के अंदर जो है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला उनकी ये कमालात हैं जो इस आयत से साबित होते हैं। और हकीकत यही है कि ये पूरी उम्मत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल अगर हैं तो सिद्दीक़ अकबर है। और हमारा इसी तरह अकीदा भी है, और हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा भी इसी तरह है कि सहाबा की पूरी जमात के अंदर सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है, फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी, फिर हज़रत अली, और उसके अलावा और सहाबा हैं, उन सब का मरतबा अपने अपने एतबार से है। तो मेरा दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो है इन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला के साथ हमारा हश्र फरमावें, और अल्लाह ताला इनसे अस्हाब और अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत भी अल्लाह ताला हमें अता फरमावें। एक मरतबा दुरूद शरीफ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك